تلك أمة قد خلت. اس آیت مبارکہ کے تحت مسئلہ ایصال ثواب پر گفتگو شروع ہوئی تھی. یہ سوال جو کیا جاتا ہے کہ تاریخ مقرر کرنا یہ گناہ ہے یہ بدعت ہے، تو آپ ایصال ثواب کے لیے تاریخ مقرر کرتے ہو؟ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم یہ تاریخ صرف اپنی سہولت کے لیے مقرر کرتے ہیں، ٹائم اپنی سہولت کے لیے مقرر کرتے ہیں. شریعت نے ایصال ثواب کے لیے کوئی ٹائم نہیں مقرر کیا. دیکھیں، نمازوں کے ٹائم شریعت نے مقرر کیے ہیں، ہم چینجنگ نہیں کر سکتے. روزے کا ٹائم مقرر کیا ہے، ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. اور اپنے مردوں کو گفٹ بھیجنے کے لیے اللہ رسول نے کوئی وقت کوئی تاریخ مقرر نہیں کی. یہ تاریخیں صرف اپنی سہولت کے لیے مقرر ہوتی ہیں. اس پر میں نے کل چار احادیث مبارکہ سے استدلال کیا تھا کہ اپنی سہولت کے لیے ٹائم مقرر کرنا یہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اب ایک اور حدیث شریف سن لیجئے، یہ بھی صحیح بخاری شریف جلد ایک صفحہ 316 کی حدیث شریف ہے. ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ہم جمعہ کے دن بڑے خوش ہوا کرتے تھے. کیوں؟ ایک بڑھیا مائی صاحبہ ہمارے لیے چکندر کی جڑیں وہ لیتی، اور یہ چکندر کی جڑیں جو ہیں ہم اپنی کیاریوں میں لگایا کرتے تھے. وہ مائی صاحبہ جو صحابیہ ہیں، ان جڑوں کو ایک ہنڈیا میں ڈال دی اور اس میں چند جو کے دانے بھی ڈال دیتی. اس میں کوئی چربی، کوئی چکنائی، کوئی تری نہیں ہوتی تھی. جب جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو ہم اس مائی صاحبہ کے گھر چلے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے سامنے یہ جو پکی ہوئی چیز ہوتی تھی نا، یہ پکوان، یہ ہمارے سامنے رکھ دیتی. اس لیے ہمیں جمعہ کے دن کی بڑی خوشی ہوتی تھی. اب اس وقت کا زمانہ تھا، آج کا دور تو نہیں اچھا کھانے پینے کو ملتا ہے. وہ صحابہ کرام کا دور تھا، اس وقت کا دور تھا. یعنی اس دعوت کے لیے بھی انہوں نے ایک تاریخ مقرر کی ہوئی تھی، ٹائم مقرر کیا ہوا تھا. تو پتہ چلا اپنی سہولت کے لیے کوئی ٹائم مقرر کر لینا یہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے. ایک اور حدیث شریف سن لیجیے، حدیث نمبر 6 اسی مضمون کی. دیکھو، قبروں کی زیارت کے لیے جانا، اس کے لیے شریعت نے کوئی ٹائم نہیں مقرر کیا. پہلے سرکار منع کرتے تھے قبروں کی زیارت کے لیے نہ جایا کرو، لیکن پھر جب پوری طرح توحید واضح ہو گئی، شرک کا، قبر پرستی کا شائبہ نہ رہا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی اجازت دے دی. اب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت، آپ ہر جمعہ کے دن سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی قبر انور کی زیارت فرماتی. کون؟ خاتون جنت حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ، سرکار کی سب سے پیاری بیٹی. وہ ہر جمعہ کے دن حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر انور پر جاتی، زیارت کرتی، اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ نے حضرت حمزہ کی قبر انور پر ایک پتھر بھی رکھا ہوا تھا بطور نشانی، تاکہ باقی قبروں سے یہ قبر ممتاز رہے. یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو مستحبات ہوتے ہیں جن کے لیے شریعت نے ٹائم مقرر نہیں کیا، اپنی سہولت کے لیے کوئی ٹائم مقرر کر لینا، یہ حضرت فاطمہ زہرہ کی بھی سنت ہے. اور قبر پر کوئی نشان رکھ دینا تاکہ یہ قبر دوسری قبروں سے الگ پہچانی جائے، تو یہ بھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ کی سنت ہے. یہ ہے حدیث شریف تفسیر قرطبی جزء عاشر دسواں جزء صفحہ 381 پر امام قرطبی نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. ایک اور حدیث شریف سن لیجیے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے ہیں، ہر سال، یعنی سال کے بعد کسی کی قبر پر جانا یہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ ہے، اور وہاں جا کر آپ ان کو سلام فرماتے. سلام فرماتے کیا کہتے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تم پر سلام ہو، اور جو تم نے صبر کیا ہے اس کے بدلے تم پر سلام ہو. تمہارے لیے کیسا اچھا ہے آخرت کا ٹھکانہ، کتنا اچھا ہے. یہ حدیث نقل کی ہے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جذب القلوب، مدینہ منورہ کے فضائل پر انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جذب القلوب، جو ترجمے والی ہے اس کا ہے صفحہ نمبر 202. اچھا، اب میں ایک آخری بات کر کے یہ گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے اور علماء دیوبند کے درمیان کئی مسائل میں جھگڑا ہوا. ہر دور میں علماء کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، علمی اختلاف ہوتا ہے. بس بات وہاں بگڑتی ہے جب علمی اختلاف عوام میں آ جاتا ہے. تو ان کے درمیان جھگڑا ہوا تو علماء دیوبند ان کے مرشد ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ جو جھگڑے تھے نا، سنی دیوبندی جھگڑے، ان جھگڑوں پر انہوں نے اپنا فیصلہ لکھا اور وہ چھپا ہے فیصلہ ہفت مسئلہ کے نام سے. اور یہ میں غیر مقلدین کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ علماء دیوبند کے لیے اور ان حضرات کے لیے جو دیوبندی مسلک رکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا اور آپ کا مسئلہ اس حال ثواب میں جھگڑا بنتا ہی نہیں، کیونکہ آپ کے مرشد نے بھی اس کا فیصلہ کر دیا ہے. اب انہوں نے سات مسئلوں میں فیصلہ لکھا، تو دوسرا مسئلہ فاتحہ مروجہ، یہ جو رائج ہے نا فاتحہ ہمارے ہاں، اس پر وہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں بھی وہی گفتگو ہے جو مسئلہ مولد میں مذکور ہوئی. یعنی پہلے انہوں نے میلاد شریف کا مسئلہ بیان کیا، کہتے بس وہی گفتگو ذہن میں رکھو تو مسئلہ فاتحہ جو ہے مروجہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس ایصال ثواب ارواح میں، یعنی ارواح کو ثواب پہنچانے میں کسی کو کلام نہیں، کسی کو کوئی جھگڑا نہیں، اعتراض نہیں، اس میں بھی تخصیص و تعیین کو موقوف علیہ ثواب کا سمجھے یا واجب فرض اعتقاد کرے تو ممنوع ہے. یعنی اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں اسی ٹائم پر ثواب پہنچتا ہے، آگے پیچھے نہیں پہنچتا، یا اس ٹائم پر ایصال ثواب کرنا فرض ہے یا واجب ہے، اگر یہ عقیدہ رکھے گا تو پھر بالکل منع ہے. اور اگر یہ اعتقاد نہیں بلکہ کوئی مصلحت باعث تقیید ہیئت قضائیہ ہے تو کچھ حرج نہیں. اگر کسی مصلحت کی وجہ سے کہ ٹائم مقرر کر لیا، یہ کوئی تقیدات لگا دی، تو اس میں حرج نہیں. جیسا بمصلحت نماز میں صورت خاص معین کرنے کو فقہائے محققین نے جائز رکھا ہے، اور تہجد میں اکثر مشائخ کا معمول ہے. حاجی صاحب فرماتے ہیں دیکھو نماز کے اندر کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے، سارا قرآن ہے، فاتحہ تو پڑھنی ہے نا، وہ الگ واجب ہے، اس کے ساتھ ضمن صورت کوئی صورت ملانا یہ بھی کرنا ہے، فقرأوا ما تیسر من القرآن. اللہ نے سارے قرآن میں سے چھوٹ دے دی ہے، جہاں سے جی چاہے پڑھو. اب ہم اپنے امام صاحب کو پابند نہیں کر سکتے کہ آپ نے فلانی صورت پڑھنی ہے، اگر یہ نہیں پڑھو گے تو ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، پابند نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس کا کسی صورت پر دل ٹک جائے تو جائز ہے. کسی وجہ سے کوئی بندہ کہتا ہے یار صورت اخلاص کا اجر بہت ہے، تو میں تو معمول بنا لیتا ہوں سورہ اخلاص کی تلاوت کا، یعنی نماز کے اندر. کہتے ہیں یہ تو تہجد کے اندر اکثر مشائخ جو ہیں وہ ایک خاص صورت کا تعین کرتے ہیں کہ ہم نے یہ صورت پڑھنی ہے، تو یہ معمول ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں. پھر آگے لکھتے ہیں اور تأمل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں تو یہ عادت تھی کہ مثلاً کھانا پکا کر مسکین کو کھلا دیا اور دل سے ایصال ثواب کی نیت کر لی. کہتے پہلے یہی تھا کہ دل میں نیت کر لی اور کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، نیت یہ تھی یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. متاخرین میں کسی کو خیال ہوا، یعنی جو بعد میں آنے والے علماء فقہا ہیں، ان میں سے کسی کو خیال ہوا کہ دیکھو نا نماز پڑھتے ہیں، نماز میں نیت کا زبان سے کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، دل سے نیت کر لی کافی ہے. لیکن اگر دل اور زبان میں موافقت ہو جائے تو کیا عرض ہے؟ اس کو اگر عوام زبان سے بھی کہہ لیں تو مستحسن ہے. نیت دل کا ارادہ ہے کہ میں چار رکعت نماز عصر پڑھتا ہوں، عصر کی تعین زبان سے کہہ دی، نیت کی میں نے نماز عصر کی چار رکعت پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اصل دل سے ہے نیت، لیکن اگر زبان سے کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر زبان سے یہاں یہ کہہ لیا جائے کہ یا اللہ اس کھانے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جاوے تو بہتر ہے، حاجی صاحب کہہ رہے ہیں بہتر ہے. پھر کسی کو خیال ہوا کہ لفظ اس کا مشار الی، یعنی یا اللہ یہ جو کھانا ہے نا اس کا ثواب فلاں کو پہنچ گیا، یہ کھانا اس کا ثواب، وہ کھانا کہاں ہے؟ تو کسی کو خیال ہوا کہ اگر کھانا سامنے رکھ لیا جائے نا تو ذرا بہتر ہوگا، دل کو تسلی ہو جائے گی، کیونکہ حاضا یا یہ جو اس میں اشارہ ہوتا ہے اس کے لیے مشار الیہ کا ہونا ضروری ہے نا. تو وہ کھانا روبرو لانے لگے. پھر کسی کو خیال ہوا ये जो मसला इसाले सवाब, ये भी तो असल में एक दुआ है ना। अगर दुआ से पहले कुछ कलाम इलाही पढ़ लिया जाए तो क्या हर्ज है? कलाम इलाही पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि कलाम इलाही पढ़ने में कबूलियत दुआ की भी उम्मीद है कि और इस कलाम का सवाब भी पहुंच जाएगा कि जमा बैनल इबादतैन है। अब उसने क्या किया? कुरान पढ़ा, दुआ मांगी। कुरान पढ़ना भी इबादत, दुआ मांगना भी इबादत, और खाने का सवाब भेजना ये भी इबादत। तो ये इबादतों को जमा किया गया है। फिर आगे फारसी जुबान में उन्होंने एक मिसरा लिखा, चे खुशबूद के बर आयद बयक करिश्मा दो कार। क्या अच्छी बात है कि एक ही करिश्मे से दो काम निकल आए, दो काम जाहिर हो गए। तो फैसला करते वाले हाजा, कुरान शरीफ की बाद सूरतें जो लफ्जों में मुख्तसर और सवाब में बहुत ज्यादा हैं पढ़ी जाने लगी। अब देखो ना तरतीब बार वो बयान कर रहे हैं हाजी साहब, यकदम ऐसे नहीं था वो, अब आहिस्ता आहिस्ता ये चेंजिंग आती रही। किसी ने ख्याल किया दुआ के लिए रफे यदैन सुन्नत है, हाथ भी उठाने लगे। अब ख्याल आया कि दुआ में सुन्नत क्या है? वैसे बंदा बैठा बैठा दिल में कहे या अल्लाह मुझे रोजी दे, या अल्लाह मुझे रिज्क दे, या अल्लाह मुझे मदीना शरीफ पहुंचा दे, या अल्लाह मुझे हज की तौफीक दे दे, दुआ तो हो गई। लेकिन दुआ के आदाब में से सुन्नत यह भी है हाथ उठाना, रफे यदैन। दुआ में हाथ उठाना ये भी सुन्नत है। तो ये वो हाथ उठाने लगे, खाना सामने रखा, कलाम इलाही पढ़ा, दुआ मांगने लगे और हाथ उठाने लगे। फिर किसी ने ख्याल किया कि खाना जो मिस्कीन को दिया जाएगा तो उसके साथ पानी पिलाना भी तो बड़ा सवाब है ना, इस पानी को भी खाने के साथ रख लिया। लो जी बस ये हैत कजाइया हासिल हो गई। यानी जो हम करते हैं, हाजी साहब ने जो उलमाए देवबंद के पीरो मुर्शिद हैं उन्होंने इसको बिल्कुल सही करार दिया है, ये हैत कजाइया हासिल हो गई। अब वो आगे नया पैरा लिखते हैं, रहा तायीन तारीफ। तो ये बात तजर्बा से मालूम होती है, जो अमर किसी खास वक्त में मामूल हो तो उस वक्त वो याद आ जाता है और जरूर हो रहता है। देखो ना कैसी पते की बात की हाजी साहब ने, कि मामूल हो जाए ना कि हमने ये काम इस वक्त करना है, तो जिनका मामूल बन जाता है ना उनका काम भी हो जाता है। हमारे कई मशायख हैं, उनका मामूल है असर की नमाज के बाद दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ते हैं, तो जिनका मामूल होता है ना वो रोज पढ़ लेते हैं। जिनका मामूल होता है ना जब हम वक्त लगा पढ़ लेंगे तो कई बार रह भी जाते हैं, और नहीं तो साल हा साल गुजर जाते हैं, कभी ख्याल भी नहीं आता। ये हाजी साहब लिख रहे हैं। इसी किस्म की मसलहतें हर अमर में हैं जिनकी तफसील तवील है, महज बतौर नमूना थोड़ा सा बयान कर किया गया है, जहीन आदमी गौर करके समझ सकता है। और कतअ नजर मसालेह मज़कूरा के इनमें बाज असरार भी हैं, कहते हैं कुछ इसमें खास बातें भी हैं, भेद हैं। बस अगर यही मसालेह बिनाए तख़सीस हों तो कुछ मज़ायका नहीं। यानी ये जो हमने बयान किया है, अगर ये चीजें सामने हों तो फिर वो तारीख के तय्युन में, हाथ उठाने में, कुरान की चंद खास सूरतें पढ़ने में, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मज़ायका नहीं है। अच्छा, और आगे फिर, और ग्यारहवीं हजरत गौसे पाक कुद्दस सिर्रहु की, और दसवां बीसवां चेहलम शशमाही सालियाना वगैरह, और तोशा हजरत शेख अहमद हक रौदलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और सरमनी हजरत शाबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हलवाए शबे बरात, اور دیگر طریقے ایصال ثواب کے اسی قاعدے پر مبنی ہیں. یعنی یہ سرکار غوث اعظم کی گیارہویں ہو اور بزرگوں کے ایصال ثواب کی جو نام ہے وہ بھی ذکر کر کے کیا, یہ سب اسی قاعدے پر مبنی ہیں. اور آگے کیا لکھتے ہیں, علماء دیوبند کے مرشد ہیں اور فرماتے ہیں, اور مشرب اس فقیر کا اس مسئلہ میں یہ ہے کہ فقیر اس حیات کا پابند نہیں, یعنی میں پابندی نہیں کرتا کہ ضرور اسی طریقے سے کرنا ہے, مگر کرنے والوں پر انکار بھی نہیں کرتا. لیکن جو آدمی اس طرح کرتا ہے میں اس کو نہ برا کہتا ہوں نہ اسے کچھ گالم گلوچ کرتا ہوں, انکار بھی نہیں کرتا. یہ ہے جناب فیصلہ ہفت مسئلہ. از حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ. تو میں جو کہا کرتا ہوں نا کہ اگر علماء دیوبند ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس کی بیس جو ہے فیصلہ ہفت مسئلہ بھی بنائی جا سکتی ہے. اس کو بنیاد بنا کر جو مسائل ہیں ان مسائل پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ کہ میں نے ایصال ثواب کے مسئلے پر اس وقت جو کہنا مناسب تھا وہ کہہ لیا ہے. آگے ایک بات رہتی ہے, وما احل به لغیر اللہ, اس کا کچھ حصہ یہ میں نے بیان کیا تھا سورہ بقرہ اس نام کے رکھنے کی وجہ میں کہ غیر اللہ کا نام آنے سے شے حرام نہیں ہوتی, اور اس کی پوری تفسیر انشاءاللہ بیان کروں گا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ. چلے جی نکالیے قرآن شریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. اور کہا اہل کتاب نے یہودی بنو یا عیسائی بنو. یعنی اہل کتاب میں جو یہودی تھے انہوں نے کہا یہودی بنو گے تو بات بنے گی, عیسائیوں نے کہا عیسائی بنو گے تو بات بنے گی, تب تم جنت میں جاؤ گے. اللہ فرماتا قل, محبوب تو اعلان کر دے, یہ تمہارا یہودیت والا بھی دعویٰ غلط ہے, تمہارا یہ عیسائیت والا دعویٰ بھی غلط ہے. قل, کہہ دے, بل ملت ابراہیم حنیفا, کہ ہم تو دین ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں. ملت کا جو عامل ہے وہ نتب محذوف ہے, بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں دین ابراہیم کی. ابراہیم کون تھے؟ حنیفہ, ہر باطل سے الگ. حنیف کا معنی کیا ہے؟ ہر باطل سے الگ. ہم دین ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں جو ہر باطل سے الگ تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرک نہیں تھے. اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہم محمدی بھی ہیں اور ابراہیمی بھی ہیں. یہ جو دین اسلام ہے نا, یہ دین ابراہیمی کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے. اگر ہم مسلمان ہو کر دین ابراہیمی کو اختیار کرتے ہیں, اس کی اتباع کرتے ہیں, تو اسی طرح سمجھ لیجئے دین ابراہیمی اور دین اسلام میں کوئی فرق نہیں, کوئی ضمن میں لیے ہوئے ہے. اسی طرح ہم دین اسلام کو اختیار کرتے ہیں لیکن ہم میں کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, कोई मालिकी है, कोई हम्बली है। वो क्यों कि मुख्तलिफ उलमा ने कुरान और सुन्नत का अपने हिसाब से नचोड़ निकाला। एक ग्रुप था जिसके सरखैल थे हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वो सरखैल थे, वो हनफी कहलाए। जिस ग्रुप के सरखैल थे हजरत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई, वो शवाफे कहलाए। और जो इमाम मालिक के पैरोकार थे वो मालिकी कहलाए, और जो इमाम अहमद बिन हम्बल के पैरोकार थे वो हम्बली कहलाए। तो यहां से इस बात को जिद नहीं बनाना चाहिए, तुम हनफी हो तो तुम मुसलमान तो नहीं हो। नहीं भाई, जिस तरह हम मुहम्मदी होकर इब्राहिमी हैं, इसी तरह हम मुसलमान होकर क्यों ये कुरान और सुन्नत पर अमल करते हैं। अगर कोई डायरेक्ट अपनी मर्जी से अमल करे तो वो गैर मुकल्लद, और अगर किसी माहिर की रहनुमाई में कुरान और सुन्नत पर अमल करे तो वो अगर माहिर शाफी होगा तो शाफी बन जाएंगे, हनफी होगा तो हनफी बन जाएंगे। एक बात, ये इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई जगह पर हनीफ कहा गया है, आयतें आती रहेंगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे? हनीफ। क्या थे? हनीफ। अच्छा, हम लोग जो अपने आप को ना हनफी कहलवाते हैं वो क्यों? ये जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह है ना, इनकी किसी बेटी का नाम हनीफा नहीं था। खाम का मजाक उड़ाते हैं ना, हनीफा दे अब्बे दे पीछे चल देने, वो पंजाबी में हनीफा कहते हैं, ये हनीफा। तो असल में ये उनकी कुनियत है। तो कुनियत असल में क्या है? अबुल मिल्लतिल हनीफा। क्या कुनियत है? अबुल मिल्लतिल हनीफा। इस वजह से हजरत इमाम साहब को अबू हनीफा कहा जाता। मिल्लत महजूफ हो गया ना, लंबा लफ्ज था तो अबू हनीफा हो गया, तो उनके मानने वाले हनफी कहलवाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे? हनीफ। शिया नहीं थे, शिया नहीं थे। ये बाज हजरात जो हैं वो बड़ी जिद करते हैं, वो कहते हैं कुरान तो कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिया थे। निकालो 23वां पारा सूरह साफात आयत नंबर 83, ये है ना पीछे, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह पर सलाम हो जहान वालों में, इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। नेकों को सिला क्या देते हैं? कि लोगों की तरफ से उन पर सलाम भेजते हैं और अपनी तरफ से भी सलाम भेजते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो हमारे आला दर्जा के कामिलुल ईमान बंदों में से है। कौन? नूह अलैहिस्सलाम। सुम्मा अगरकनल आखरीन, फिर हमने दूसरों को डुबो दिया, गर्क कर दिया। व इन मिन शीयत ही ल इब्राहिम, और बेशक नूह के ही ग्रोह में से इब्राहिम है। यानी नूह अलैहिस्सलाम का जो ग्रुप था ना, नबियों वाला ग्रुप, तो उसी ग्रुप में से हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो यहां ये जो शिया वाइजीन हैं वो बड़ा इसको पढ़ते हैं, इन्ना मिन शियत ही ला इब्राहिम, इब्राहिम का शिया हा, बड़ी शोर लगा के ना, वो तो शिया था। तो भाई ये धांधली कुरान पाक में नहीं चल सकती। अच्छा, फिर वो और तकरीर करते हुए कहेंगे 20वां पारा सूरह कसस आयत नंबर 15 निकालो। तकरीर करते हुए शिया जाकिरीन कहेंगे, وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا, शहर में दाखिल हुए जनाब मूसा जिस वक्त शहर वाले दोपहर के ख्वाब में बेखबर थे, सोए हुए थे, शहर में आए। فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ہاذا من شیعتہ و ہاذا من عدوہ، ایک تھا موسیٰ کا شیعہ اور ایک تھا موسیٰ کا عدو. تو شیعہ ذاکرین کہتے ہیں دیکھو گروپ دو ہی ہیں، یا شیعہ ہے یا عدو ہے، بس اللہ اللہ اور خیر صلی. تو ابراہیم بھی شیعہ تھے، تو شیعہ بنو، تم خام خواہ یہ عدووں والے جماعت میں چلے جاتے ہو، یہ تو وہ تقریر کرتے ہیں. اور بیچارے بیوقوف شیعہ جو ہر جھوٹ سن کر بڑی داد دیتے ہیں، واہ 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 داد دیتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں بھائی. اور جتنا کچھ زیادہ جھوٹ بولے گا اتنی زیادہ داد دیں گے یہ. اب اس کا نا جواب بھی سن لیں، یہ شیعہ کا جو لفظ ہے نا یہ پنجابی کا لفظ نہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے گروہ، جماعت اور ٹولہ. ہر گروہ کو شیعہ کہہ سکتے ہیں، ہر گروہ کو شیعہ کہہ سکتے ہیں. مثلا وہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی کے خلاف بلوا شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ لفظ بولا گیا، یہ عثمان کا شیعہ ہے، یعنی حضرت عثمان کے گروپ کا ہے. یہ خود شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اچھا چلیے اور تو باتیں چھوڑیے، شیعہ حضرات کی ایک معتبر تفسیر ہے جس کا نام ہے مجمع البیان. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے والشیعہ الفرق. یہ جو لفظ ہے نا شیعہ، اس کا معنی ہے گروپ، فرقے. وَكُلُّ فِرْقَةٍ شِيَعَةٌ أَلَاحِدَةٌ، ہر گروپ جو ہے یہ علیحدہ شیعہ ہے. اے فلانے دا گروپ ہے، فلانے دا گروپ ہے، یہ الگ الگ شیعے ہیں. سمو بِذَالِكَ، یہ ہر گروپ کو شیعہ کیوں کہا جاتا ہے، کیوں نام رکھا گیا؟ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يُشَيِّعُ بَعْضًا عَلَى مَذْهَبِهِ، اس لیے کہ جو ایک گروپ کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کسی کی تابع داری کرتے ہیں، کسی کی پیروی کرتے ہیں. کیونکہ وہ پیروی کرتے ہیں نا تو بھی فلانے کا گروپ بن گیا بھائی، تو اس لیے اس کا نام رکھا گیا شیعہ. تفسیر مجمع البیان ہے، جلد چار ہے، صفحہ 304. اچھا اب پتا چلا کہ قرآن کے اندر شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، تو اب آیت مبارکہ کا ترجمہ صاف سمجھ میں آ گیا، وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اچھا آج کل شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ اس کو کہتے ہیں جو قرآن کریم کو محرف مانے، قرآن کا انکار کرے، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دے، جو حضرت عمر کو گالی دے، حضرت عثمان کو گالی دے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو گالی دے، امہات المومنین کو گالیاں دے، شیعہ اس کو کہتے ہیں. کیونکہ ان کے مذہب جو آج کل کے شیعہ نا بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں، ہمارے مذہب کے دو ہی اصول ہیں، ایک تبرہ ایک تولہ. تبرہ کہتے ہیں برات کا اظہار کرنا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، تبرہ. تولہ کا معنی ہے پیار کرنا، یعنی باقی صحابہ کو گالیاں دینا اور اہل بیت کو ان سے پیار کرنا. یہ آج کل کا شیعہ وہ ہے. یہ خام خواہ ایک لفظ قرآن میں دیکھ کرنا اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں. وہ جو انہوں نے کہا ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ذرا وہ دیکھو تو صحیح، وہ شیعہ تھا کون، کون سا تھا جس کو شیعہ کہا گیا ہے؟ یہ شیعہ حضرات کی ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے منہج الصادقین. الحمدللہ ہماری لائبریری میں ہے. جلد سات صفحہ 79 صفحہ 79 اس کے اندر پتا کیا لکھے ہاذا من شیعتہ آن یک از پیروان موسیٰ علیہ السلام بود یعنی از بنی اسرائیل نام او سامری بود یہ شیعہ جو تھا نا یہ موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا تھا اور اس کا نام تھا سامری سامری پتہ کون ہے وہ جس نے بچڑا بنا کر دیا تھا تو جب شیعہ تفسیر سے پتا چلا کہ وہ جو تھا وہ سامری تھا جس کو شیعہ کہا گیا ہے تو اس کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا یہ یاد نکالو دوبارہ ذرا ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ سورۃ قصص تھی نا آیت نمبر 15 فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ تو جو موسیٰ کے گروپ میں سے تھا اس نے فریاد طلب کی اپنے دشمن کے خلاف مدد مانگی موسیٰ میری مدد کر یہ تو مجھے رگڑا دے رہا ہے فوقذہ موسیٰ فقضی علیہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹھوکی وہ بندہ مر گیا قال ھذا من عمل الشیطان فرمایا یہ تو شیطان کا کام ہے انہ عدو مدل مبین بے شک وہ شیطان گمراہ کرنے والا کھلا گمراہ کرنے والا ہے پھر سرکار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم قال رب بما انعمت علی فلنکون ظہیرا للمجرمین فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فجلس استنصره بلمس یستصرخه تو دیکھا دوسرے دن پھر جناب موسیٰ تشریف لائے تو جو کل والا بندہ لڑ نہیں رہا تھا دشمن سے لڑ رہا تھا جس نے مدد مانگی تھی وہ پھر فریاد کر رہا تھا او موسیٰ مینوں بچا موسیٰ مینوں بچا اے مینوں مار گیا ہی کہ کون فریاد کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام والا شیعہ اب پتا اسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا قال له موسیٰ موسیٰ نے اس کو فرمایا انک لغوی مبین اور تو کھلا گمراہ ہے تو کھلا گمراہ ہے اب بتاؤ تم شیعہ بننا پسند کرو گے جو قرآن کہہ رہا ہے شیعہ اور شیعہ کا معنی گروپ ہے گروپ اچھا بھی ہوتا ہے گروپ برا بھی ہوتا ہے تو یہ نہیں طریقہ چاہیے کہ جو قرآن کے اندر جہاں بھی آ گیا بس ٹھیک ہے وہاں پر ہم ہی ہیں اگر تم ہی ہو جہاں بھی قرآن میں لفظ شیعہ آیا ہے تو پھر نکالو ذرا آٹھواں پارا سورۃ انعام آیت نمبر 159 ہاں جی ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹوٹے ٹوٹے کیے وکانوا شیعا وہ تھے شیعا کیا بننا پسند کرتے ہو شیعہ یہاں وکانوا شیعا وہ کئی گروہ بن گئے جنہوں نے دین میں تفریقہ ڈالا ٹکڑے ٹکڑے کیے وہ کئی گروہ بن گئے کیوں جناب اب یہاں بھی خود بننا پسند کرو گے یا صرف ان من شیعتہ الی ابراہیم تک ہی بات رہنی ہے اور لفظ شیعہ یہ لفظ شیعہ خود برا نہیں برا گروپ ہو تو برا اچھا گروپ ہو تو اچھا اب یہاں یہ جو ہے نا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ اس کے تحت تفسیر مجمع البیان میں جو شیعہ ذرات کی معتبر تفسیر ہے علامہ طبرسی کی اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ کون لوگ تھے جن کو شیعہ کہا گیا یہ کون لوگ تھے وہ کہتے ہیں یہاں سے تین گروپ مراد ہو سکتے ہیں جن کو شیعہ کہا گیا انہم الکفار و اصناف المشرکین یہ کافر ہیں اور مشرکوں کی کئی قسمیں ان کو شیعہ کہا گیا ہے ان کو دوسرا انہوں نے قول یہ نقل کیا ہے انہم الیہود والنصارا یہ یہودی ہیں اور عیسائی ہیں باز آؤ جا قرآن میں تحریف سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہمارا نام تو جی قرآن کے اندر ہے. قرآن کے اندر یہ بھی لکھا ہے وہ شیعہ کون تھے جنہوں نے دین کے ٹوٹے ٹوٹے کیے. پھر تیسرا قول ہے انہم اہل الضلالت و اصحاب الشبہات والبدع من ہذہ الامہ, یہ گمراہی والے ہیں, اصحاب شبہات ہیں, اصحاب شبہات شبہ ڈالنے والے, والبدع اور احباب بدعت ہیں, من ہذہ الامہ اس امت کے. اور یہ جو تیسرا قول ہے نا یہ کسی عام بندے کا قول نہیں ہے, یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی قدر حضرت امام محمد باقر جو لخت جگر ہیں, نور نظر ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین کے, امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ یہاں جن کو شیعہ کہا گیا ہے نا وہ کون ہے؟ گمراہ, اصحاب شبہات, شبہ ڈالنے والے. شبہ ڈالیں گے, ہاں ابو بکر ایسا تھا, فاطمہ زہرا کا فدق کھا گیا, حضرت عمر نے بڑا ظلم, خام خواہ شبہات ڈالنے والے. اور اس امت کے بدعتی لوگ ہیں. بعض آ جاؤ, شیعہ کا لفظ قرآن میں جہاں آیا وہ تم وہاں مراد نہیں ہو, اگر تم ضد کرتے ہو تو پھر بسم اللہ اس کو بھی قبول کر لو. اب ایک اور آیت نکالیے, یہ بیسواں پارہ سورہ قصص آیت نمبر 4, ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا, بے شک فرعون نے زمین پر غلبہ پایا اور اس نے زمین والوں کو شیعہ بنا دیا, شیعہ بنا دیا یعنی اپنا گروپ اپنے تابع بنا لیا. تو شیعہ کا معنی کیا ہے؟ گروپ, گرو, تابع. فرعون کا تابع ہو تو برا شیعہ, حضرت عثمان کا تابع ہو اچھا شیعہ, حضرت نوح علیہ السلام کے گروپ میں سے ہوں ابراہیم علیہ السلام تو اچھے. یہ ہر بندے کو یہ نہ سمجھو کہ یہ صحابہ کو گالیاں دینے والے, نہ نہ نہ, صحابہ کو گالیاں دینے والے نہیں, صحابہ کو جو اچھا کہنے والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے, وہ جو میں قرآن کی آیتیں آپ کو لکھوا چکا ہوں. اسی پر ایک اور آیت بھی لکھ لیجیے جناب, ساتواں پارہ سورۃ انعام آیت نمبر 65, قل هو القادر على ان يبعثكم ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, محبوب فرما دو اللہ بڑی قدرتوں والا ہے, وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے, من فوقكم تمہارے اوپر سے, او من تحت ارجلكم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے, او یل بیسکم شیعہ یا تمہیں بنا دے وے شیعہ. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے نا, کیوں یہاں بھی تم بننا چاہتے ہو؟ یہاں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ تمہیں گروپوں میں تقسیم کر دے. یہ اہل سنت کو بھی سوچنا چاہیے, یہ جو گروپوں کے اندر بٹ گئے ہیں نا, زیادہ دھڑے بن گئے, گروپ بن گئے, گروہ بن گئے, پھر نفرتیں شروع ہو گئیں, یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے. سب کو توبہ کرنی چاہیے, کسی کے بارے میں دل میں نفرت نہ رکھو, جو مسئلہ ہے مسئلہ بیان کرو وگرنہ نفرتیں مت پالو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے یہ محبت کی اور پیار کی دعا مانگو. یہ جو آیت کریمہ ہے نا سورہ انعام کی, اس آیت کریمہ کے اندر اس کی شرح میں, اس کی تفسیر میں, تفسیر قمی میں پتا کیا لکھا ہے؟ شیعہ کی موت پر کتاب ہے نا قمی, اس کے اندر لکھا ہے او یل بیسا کم شیعہ کا معنی کیا ہے؟ وہو فل اختلاف فی الدین, دین میں اختلاف کا نام ہے شیعہ بننا. وطان و باد کم الباد, اور ایک دوسرے پر تانہ زنی کرنا, یہ ہے مطلب شیعہ کا, تفسیر قمی جلد 1 صفحہ 204. اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو, یہ جو موجودہ دور کے شیعہ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ وَهُوَ فِي الْاِخْتِلَافِ فِي الدِّينِ، دین میں اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کے بارے اختلاف نہیں کرتے، دین کا مرکز تو قرآن ہے نا، قرآن کے بارے اختلاف کریں گے؟ وہاں لکھا ہے صاف، اما اعتقاد مشائخنا، ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے محرف ہے، مغیر ہے، مبدل ہے، صحابہ نے اس کو چینج کر دیا ہے، کئی آیتیں اس کی نکال دی، کئی اپنی طرف سے بنا کے اس کے اندر گھسیڑ دی ہیں، دین میں اختلاف بھی یہ کرتے ہیں، وَقَانُوا بَعْدِكُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ، اور ایک دوسرے پر تانہ زنی بھی کرتے ہیں، یہ تانے نہیں میں دیتے حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کو، تو یہ آیت بچوں بالکل تمہارے اوپر فٹ آ رہی، بعد آ جا سیدھا سیدھا کہہ دے شیعہ کا مانا ہے گرو، گرو اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، اگر وہاں تم مراد ہو تو پھر یہاں بھی تم ہی مراد ہو۔ چلو جی 21واں پارا نکالو، سورۃ روم آیت نمبر 31-32، پیچھے اللہ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، آیت نمبر 30، تو اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی طرف، لِلدِّينِ حَنِیفًا، اطاعت کے لیے اکیلے اسی کے ہو کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تقدیر تخلیق کو، اللہ کی بنائی چیز کو چینج نہ کرنا، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، جو دین اللہ نے دیا ہے نا اس میں تبدیلی مت کرنا، یہ نہیں کہ تم کہنا شروع کرو یہ مغرب کی 3 رکعت کیا ہوتی ہیں، ہم 2 پڑھیں گے یا 4 پڑھیں گے، نہیں، جو اللہ کا دین ہے اس کو ویسے رہنا دو۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع لاتے ہوئے، وتقو، اس سے ڈرتے ہوئے، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرق نہ بننا۔ اب یہ مشرق نہ بننا یہ کس کو کہا گیا ہے؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان میں سے نہ بننا جنہوں نے اپنے دین کے ٹوٹے ٹوٹے کیے، وکانوا شیعا، اور ہو گئے شیعہ۔ تو کیا بھائی یہاں بھی شیعہ سے تم ہی مراد ہو کہ جنہوں نے دین کے ٹوٹے ٹوٹے کیے وہ کیا بن گئے؟ گروپ گروپ بن گئے، کوئی ایک گروپ ادھر بن گیا، کوئی ایک گروپ ادھر بن گیا، کوئی، تو شیعہ کا لفظی معنی جو ہے وہیں تک رہنے دو، اس کو اپنے مذہب پر فٹ نہ کرو، اگر وہاں فٹ کرو گے تو یہ معنی یہاں بھی فٹ ہوگا۔ چلو جی 14واں پارا بھی نکالو، سورۃ حجر آیت نمبر 10، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ہم نے، بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلے شیعوں میں کئی رسول بھیجے۔ کیا خیال ہے، یہ ترجمہ شیعہ کا کرنا ہے یا تم نے مراد رکھنا ہے؟ یعنی اگلے جو گروپ تھے ان میں ہم نے کئی رسول بھیجے، جو شیعہ الاولین ہے نا، وما یاتیہم من رسول، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا، الا کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جو پہلے شیعہ تھے نا وہ کیا کرتے تھے، رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب تمہاری مرضی ہے بھائی، تم نے شیعہ کو صحیح لفظ صحیح معنی بیان کرنا ہے، اگر روند مارنا ہے تو پھر بھی یہ آیتیں تمہارے اوپر بھی فٹ ہوں گی۔ اور بھی سن لیجیے، 16واں پارا سورہ مریم آیت نمبر 69، ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ. ہاں جی کیوں جی شیعہ صاحب صحیح سے ترجمہ کرنا ہے آنا ہے آنا والی تھان تے یا خود ہی مراد لینا ہے اپنے آپ کو تم نے؟ اگر تم جو مراد ہو کہ شیعہ سے مراد تم ہو جہاں بھی آیا ہے تو پھر کرو ترجمہ اس کا. ثم لننزعن من کل شیعۃ, ہم ہر شیعے میں سے نکالیں گے, ایہم اشد علی الرحمن عتیہ, جو رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا. یہ جہنم کے اندر نا ان کو حاضر کریں گے, پھر جو بڑے بڑے شیعے ہیں نا ان کے اندر ہم جہنم کے اندر ان کو رگڑیں گے. یا تو ترجمہ ٹھیک کرو. ٹھیک ترجمہ کیا ہے؟ ہم ہر گروہ سے نکالیں گے. شیعہ کا معنی کیا ہے؟ گروہ. جو رب رحمان پر سرکشی کرتا تھا, بے باک تھا, ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے. تو وہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام شیعہ نہیں تھے, وہ کیا تھے؟ بل ملت ابراہیم حنیفہ. ویسے چلیں ذرا آپ کی کتابوں میں سے ہی بات کر دیں. شیعہ کے بارے میں, جو شیعہ نے علی بنتے ہیں ان کے بارے نبی کریم علیہ السلام کا کیا ارشاد گرامی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے مولا مرتضی سے فرمایا تھا, علی ہم شیعتو کا, یہ جو تیرے شیعہ بنے پھرتے ہیں نا, فسلم ولدکا, اپنی اولاد کو ان سے بچا کے رکھنا, ان یقتلوہم, یہ تیری اولاد کو قتل کریں گے. یہ کتاب ہماری نہیں ہے, کتاب بھی کیا ہے؟ کافی کتاب الروضہ, یعقوب کو لینے کی. اور یہ کافی وہ کتاب ہے کہ جب اس نے اس کتاب کو مکمل کیا تو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت سیدنا امام مہدی یہ غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں, تو کتاب لے کر امام مہدی کے پاس گیا تو حضرت امام مہدی نے کتاب دے کر بقول ان کے کہا, کافن لشیعتنا, یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. تو اس کا نام ہو گیا کافی. ایک ہے اصول کافی, ایک ہے فروع کافی, اور ایک ہے روضہ کافی, کتاب الروضہ. کتاب الروضہ جلد 8 صفحہ 260, یہ مطبوعہ تہران. یہ نبی کریم علیہ السلام نے مولا مرتضی کو فرمایا تھا. پھر خود حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں, لو میزت شیعتی, اگر میں اپنے شیعوں کے گروپ بناؤں نا تو لم اجدہم الا واصفہ, تو یہ منافق ہی نکلیں گے. بھئی یہ تو تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے نا, کافی کتاب الروضہ کے اندر, یہ تو منافق ہی نکلیں گے. ولو امتحنتہم لما وجدتہم الا مرتدین, اور اگر میں ان کا امتحان لوں نا سارے مرتد بن جائیں گے یہ. اب جناب والا اب خود ہی انصاف کریں گے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ حنیف تھے, شیعہ نہ تھے. ہاں حضرت نوح علیہ السلام کے نبیوں کے گروپ میں ضرور تھے. شیعہ کا معنی ہے گروپ. اگر تم اپنی جماعت مراد لیتی ہو تو پھر ان جگہوں پر بھی تمہیں خود ہی مراد لینا ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. چلیے پھر کھولیے قرآن شریف. بسم اللہ. سبق, قولوا آمنا باللہ, کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. انہوں نے کہا تھا نا یہودی بنو یا عیسائی بنو تو جنت میں جاؤ گے, تو اللہ فرماتا قولوا, کہو آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الینا, اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف اترا. وما انزل الی ابراہیم, اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب वल असबात और उनके असबात पर। वमाऊत या मूसा व ईसा और जो कुछ मूसा को दिया गया और जो कुछ ईसा को दिया गया। वमाऊत या नबीयून मिन रब्बिहिम और जो नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया। हम आमन्ना हम उस पर ईमान रखते हैं। अच्छा यहां एक लफ्ज आया असबात। असबात असबात का ये जमा है सिबतुन की। ये सिबतुन जो है ना लफ्ज ये कहते हैं पोते को नवासे को। तो असबात का माना बने औलाद औलाद। लेकिन ये एक खास इस्तिला भी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे ना दो इस्माइल अलैहिस्सलाम इनकी औलाद जो मुख्तलिफ बिरादरी मुख्तलिफ शाखें निकली ना उनको कहा गया कबाइल। और जो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से निकले ना उनको कहा गया असबात। उनको कहा गया असबात कि हम सबको मानते हैं। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम हम इनके दरमियान किसी में फर्क नहीं करते। वह नहनु लहू मुस्लिमून और हम तो उसी के फर्मा बरदार हैं। सजदा करेंगे तो उसी को करेंगे इबादत करेंगे तो उसी के करेंगे। माने सब मानेंगे सब नबियों को लेकिन नबियों की परस्तश नहीं करेंगे। किसकी परस्तश करेंगे किसकी आगे सर झुकाएंगे। वह नहनु लहू मुस्लिमून हम अल्लाह की बारगाह में सर झुकाएंगे। ये जो लफ्ज है ना ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम हम नबियों के दरमियान फर्क नहीं करते। क्या मतलब किसी को माने किसी को ना माने ये हम नहीं करते। फजीलतें हैं दर्जे हैं। तिलकर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद ये नबियों के रसूलों का ग्रुप है। इनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी। दर्जात में फर्क है नफ्से नबूवत में कोई फर्क नहीं। ये बात याद रखना नबूवत में कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं। दर्जे में फर्क है। ये नहीं जिस तरह देवबंद के बानी मौली कासिम ननौतवी साहब ने कहा या मिर्जा कादियानी कहता है एक नबी होता है तशरीई गैर तशरीई जिल्ली बुरूजी ना ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम। और मौली कासिम ननौतवी साहब ने क्या कहा एक होती है नबूवत बिज़ात एक है नबूवत बिल अर्ज। यह कुरान की सराहत के खिलाफ है। नबूवत के अंदर कोई तफरीक नहीं है। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا پھر اگر وہ لوگ بھی ایسا ہی ایمان لائیں جیسا محبوب کے صحابہ تم ایمان لائے تو بے شک وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میں نے اس پر تفصیل سے بتایا تھا پہلے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کی تفسیر میں کہ صحابہ یہ معیار ایمان ہیں۔ اللہ یہودیوں عیسائیوں کتابیوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو تم کو کیسا ایمان لانا ہوگا جیسا ما آمنتم به جیسا میرے محبوب کے صحابہ تم ایمان لائے ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیریں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق پھر تو وہ نری زد میں ہے نا۔ محبوب فکر نہ کرنا فکر نہ کرنا تیرے حمایتی تھوڑے ہیں فکر نہ کرنا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ محبوب ان قریب اللہ تمہیں ان سے کفایت فرمائے گا یہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یعنی یہ پیشین گوئی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ بے مثل ہے قادر ہے وہ ان لشکروں کا محتاج نہیں جتنے مرضی میرے مصطفیٰ کے مخالف بن جاتے. فسا یکفیکہم اللہ, اور قرآن کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن سامنے پڑا ہوا تھا, بلوائیوں نے آن کے نا وار کیا, خون کا قطرہ گرا, اور لفظ کیا تھا منہ پر زبان پر, فاسا یکفی کا. یہ جو کا کہا ہے نا تو خون کا قطرہ گرا اور اسی آیت پر گرا. وہ قرآن پاک کا نسخہ جس پر حضرت عثمان غنی کا خون گرا تھا وہ آج بھی محفوظ ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہی سننے والا ہے جاننے والا, وہی سنتا ہے جانتا ہے. عیسائی جس کو نہ اپنا بچہ پیدا ہوتا یا کسی کو عیسائی کرنا چاہتے تو وہ کیا کرتے, یلو کلر جو ہے نا اس کے اندر نہ اسے نہلاتے اور کہتے اب یہ پکا عیسائی بن گیا ہے. تو آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ رنگوں سے کیا ہوتا ہے, صبغت اللہ, اس سے پہلے محذوف مانو, قولو قبلنا صبغت اللہ, یہ کہو ہم نے قبول کیا ہے اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ, اور اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ حسین ہے, جس پر اللہ کا رنگ آ جائے نا وہ سبحان اللہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا پھر کوئی اسے دنیا کی طاقت نہیں مٹا سکتی. بلال پر کس کا رنگ چڑھا تھا, اللہ کا رنگ چڑھا تھا, مار کھاتے جاتے تھے, عہد عہد کہتے جاتے تھے, یہ دوسرے رنگوں کی کوئی بات نہیں, اللہ کا رنگ چڑھنا چاہیے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. دیکھو انبیاء کا ذکر آیا پہلے لیکن جب عبادت کی باری آئی تو کس کا ذکر آیا, اللہ کا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. پھر آگے فرمایا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا, فرما دیجئے کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ, فی اللہ سے مراد فی دین اللہ, اللہ کے دین کے بارے میں, اور تم ہم سے جھگڑتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, اسی نے ہمیں پالا ہے, وہی ہمارا رب ہے, اسی وہی تمہارا رب ہے. لَنَا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں, تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, اور ہم تو اسی کے ساتھ مخلص ہیں, ہم اسی کے بندے ہیں. نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى, کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی تھے, یہ کہتے ہو ہیں, جھوٹ بولتے ہو. قل انتم اعلم ام اللہ, تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو زیادہ پتہ, محبوب پوچھ ان سے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. اور سن لو, ومن اظلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ, اور اس بندے سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جس کے پاس اللہ کی گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے, جس کے پاس اللہ کی گواہی ہو, اللہ کا دین ہو اور وہ اس کو چھپائے, اس سے بڑا ظالم اور بہت بڑا ظالم ہے وہ. پتہ چلا دین کو چھپانے والا کون ہے, ظالم. اور ایک مذہب ایسا ہے جو اپنے دین کو چھپانا ثواب سمجھتا ہے, وہ ثواب سمجھتا ہے. کون سا مذہب, شیعہ, وہ کہتے ہیں تقیہ کتمان حق, باب الکتمان, پورے چیپٹر موجود ہے کتاب التقیہ باب الکتمان, جو چھپائے گا اسے اللہ عزت دے گا, جو ظاہر کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا, یہاں تک انہوں نے لکھا ہے. تو انشاءاللہ اب چونکہ کافی وقت لگ گیا نا اسی پہلے پارے کے آخری, دو ہفتے لگ گئے, کتنے ہو گئے, ہاں دو ہفتے تقریباً لگ گئے, تو چلے کچھ ترجمہ بھی تو آگے نکلنا چاہیے نا, وغیرہ لکھواؤں گا اس کو میں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, یہ گروہ ہے جو گزر گیا. لَهَا مَا كَسَبَتْ, ان کے لیے ان کی کمائی. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور تمہارے لیے تمہاری کمائی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو وہ کرتے تھے تم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہر کسی سے سوال اس کے اپنے بارے ہوگا, ان سے ان کے بارے پوچھا جائے گا اور تم سے تمہارے بارے پوچھا جائے گا. تو میرے بیٹو, پوچھا ہم سے بھی جانا ہے, تم نے زندگی کیسے گزاری. اللہ کی یہ نعمت قرآن پاک ہمارے پاس ہے. اللہ کرے کہ ہم قبر میں حشر میں یہ جواب دے سکیں کہ مالک تو نے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی تھی ہم نے اسی کے مطابق زندگی بسر کی ہے. مولا یصلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم.